أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين توسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ دیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں۔ عن قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ سورہ شورا کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے ترجمے اور اس کے جو الفاظ آپ کے سامنے دہرائے گئے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں داعی اعظم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتابی اور تڑپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ گویا کہ آپ کے عزم کو اور اس راہ میں آپ کا جو جذبہ ہے اس کو کریڈٹ دیا گیا ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ تم جو کام انجام دے رہے ہو، جس مشن پہ تم گامزن ہو، اس کو انجام دیتے دیتے کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تم اپنے آپ کو ختم کر ڈالو گے؟ لگتا تو یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ تنبیہ اور یہ انذار اور یہ پھٹکار تو مخاطبین کے لیے ہے اور مخالفین کے لیے ہے۔ یہاں تو دراصل آپ کے اس جذبے اور اس کام کے پہلوؤں کو ابھارا گیا ہے کہ داعی اعظم کس منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس پہلو کو ابھارا گیا ہے، سورہ فاطر میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے کیا تم اس غم میں اور اس رنج میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ یہ ایک جگہ ارشاد ہوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون، اے محمد غم کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی کارستانیوں سے واقف ہے۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیرت ہمیں مختلف واسطوں سے ملتی ہے اور خاص طور سے قرآن کریم کے واسطے سے جو انبیاء کی تاریخ کے اور انبیاء کی دعوت کے مختلف مراحل ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو ہمیں یہ پہلو بھی دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء کس قدر جس کام کو انجام دیتے تھے اس کام کی انجام دہی میں کس قدر ہمتن مصروف ہو جایا کرتے تھے اور کس طرح سے رات اور دن ایک کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو کریڈٹ ملتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم نے جو کام انجام دینا ہے وہ انجام دے لیا، اب ہمارا کام ہے۔ انبیاء کی تاریخ عظیمت کی داستان ہے، اور انہی راہوں سے ہو کر یہ اسلامی تحریک و قافلے گزرتے رہے ہیں۔ اف یہ جادہ کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، اف یہ جادہ کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اسی راہ گزر سے گزرے۔ سرخیے خار مغیلاں یہ خبر دیتی ہے، سرخیے خار مغیلاں یہ خبر دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سلسلے میں اور آپ کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قرآن کریم میں مختلف اسادیب سے ان پہلوؤں کو ابھارا گیا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے ارشاد ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے رسول جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو پوری طرح سے پہنچا دو، پوری طرح سے پہنچا دو، اگر ایسا نہ کیا تو یہ بات ہوگی گویا کہ تم نے پوری طرح سے پہنچانا نہیں، پہنچایا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں یہاں جو اسٹائل ہے، اس اسٹائل میں یہ وہ مرحلہ ہے اسلامی تحریک کا جہاں پر ابھی منزلیں ابتدائی ہیں، وہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی تو وہ آخری مرحلہ ہے جہاں پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور جہاں داعی اعظم کو اور تحریک اسلامی کے مؤسس کو ایک کریڈٹ دے دیا گیا ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے جو بشارتیں دیا کرتے تھے، لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، اور یہ کام اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ یا آپ نے فرمایا کہ ابلغکم رسالات ربی، اے لوگو میں تمہارے پاس جو میرا رب ہے اس کے جو پیغام ہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ کے پیغام، میرے رب کے پیغام، ان کو صحیح طریقے سے پوری طریقے سے پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا انما دا رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تو واضح طریقے سے اس پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تم اپنا کام کرتے جاؤ، اور اگر یہ اعراض کریں اس طرف توجہ نہ دیں تو تمہارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، کہ تم یاد دہانی کرو کیونکہ تم یاد دہانی کرانے والے ہو۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو خیر اور شر کی کشمکش میں ڈالا گیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسلامی تحریک کی تاریخ میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، طرح طرح کی مخالفتیں ہوتی ہیں اور ہر طرف کشمکش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دے جاؤ گے اور تم کو آزمایا نہ جائے گا، جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، طرح طرح کی آزمائشیں، جسمانی آزمائشیں، طرح طرح کی مشقتیں، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کرتا تھا کہ وقت کا رسول بھی کہا کرتا تھا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، تب ہم فرمایا کرتے تھے کہ گھبراؤ نہیں کہ ہماری مدد آیا ہی چاہتی ہے، کہ یہ قدم قدم بنائیں یہ سوا دے کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ یہ قید و بند، یہ دار و رسن، یہ زنجیریں، یہ قید و بند، یہ دار و رسن، یہ زنجیریں، سمند عزم مسلمان کو روک دیں کیوں کر. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر رکھتا، اور دوسری مخلوقات خاص طور سے فرشتے تو جس راستے پر لگائے گئے ہیں اسی راستے پر ہیں، اور فرمایا بھی گیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ افانتا تکرہ الناس حتی یکون مومنین، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لیں؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے. امتحان پھر کائے کا ہوگا، آزمائشیں کائے کی ہوں گی، پھر انعامات جو ہم نے رکھے ہیں انسانوں کے لیے، حضرت انسان کے لیے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ اسی کی بنیاد پہ تو ملیں گے کہ ہر طرف سے مخالفتیں ہوں گی، کشمکش حق و باطل ہوگی، اور مخالفتوں کی یورشیں ہوں گی، اور اس میں ہمارے نبی بھی جو ہمارے سب سے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں ان کو بھی طرح طرح سے ستایا جائے گا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبیوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، نبیوں پر جو ابتلا آتی ہے وہ کسی پر نہیں آتی، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائش آئی ہے وہ کسی پر نہیں آئی. ایسی آزمائش کسی پر نہیں آئی، ایسی ابتلا کسی پر نہیں آئی. تو حقیقت میں یہ جو بات شروع میں کہی گئی کہ تم اپنے آپ کو اس رنج میں ڈال کر کے ہلاک کر ڈالو گے، تو آپ کو رنج اس کا نہ تھا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں، بلکہ رنج اس کا تھا کہ ایمان نہیں لا رہے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھی ہوگی، اور اس سیرت کے مختلف مراحل سے آپ گزرے ہوں گے. کس کس طرح سے آپ نے اپنی بے چینی کا اور اضطراب کا تذکرہ کیا ہے، بیتابی کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، میری مثال تم میں ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب آگ روشن ہوئی تو پروانے اس کی طرف چلے چلے آتے ہیں، اڑے چلے آتے ہیں، اور بھسم ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جہنم کی آگ روشن ہے. میں تم میں سے ہر ایک کی کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ کے گڑھے سے بچا رہا ہوں، تم کو روک رہا ہوں. پھر ایک بات دیکھیں کہ یہاں پر بے نیازی کے پہلو کو بہایا جا رہا ہے کہ دائی جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جو کام کرتا ہے، اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ایمان لائیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں لا رہا ہے، یا میرے راستے پر نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے، میری تحریک کی طرف اور میری دعوت کی طرف نہیں آ رہے، اس کو ریسپانس نہیں دے رہے، تو اس میں میرا کچھ نہیں جا رہا، کیونکہ میرا کوئی ذاتی اور دنیاوی اور مادی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہلو کو بھرا جا رہا ہے اس میں، یہاں پر خاص طور سے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے دنیا میں جو بھی، کیونکہ ہم اسی کے وارث ہیں، جو مراحل بھی آئیں گے تمہیں بھی انہیں منزلوں تک پہنچنا ہے، اور اسی جگہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو فریضہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے. اور آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں اس میں جو یہ کلائمیکس ہے، یہ کلائمیکس سامنے دیکھا کسی نبی کے لیے کلائمیکس نہیں آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس راہ میں لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین، تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے ایمان نہ لا رہے اس بنیاد پر. یہ کلائمیکس اور یہ کریڈٹ، جگہ جگہ یہ کریڈٹ کسی کو نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی تھے، اور تمام منزلیں اور تمام مراحل آپ پر مکمل ہونے تھے، کیونکہ یہ دور حضرت نوح کا دور نہیں تھا کہ جب وہ پریشان ہو گئے تو ان کو کہنا پڑا کہ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ، خدایا بہت ہو چکا، اب اس زمین پر کافروں میں سے کسی کے گھر کو کسی کو باقی نہ رکھ. یہ دور آپ کا دور تھا کہ آپ طائف میں ہیں، پتھروں کی بارشیں ہیں، فرشتہ عذاب آپ کے پاس آ گیا ہے، اور آپ کے اشارے کی دیر ہے دونوں کو پہاڑوں کو ملا کر کے پوری بستی کو بھسم کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادان ہے، کیونکہ آپ کو جو یہ دیا گیا تھا، آخر ایک بات سوچنے کی کہ یہ جو آپ کو آپشن دیا گیا تھا، یہ آپشن یہی تھا کیونکہ قیامت تک آپ امت مسلمہ کو مکمل طور پر، امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر کہیں بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا، یہ آپ نے دعا بھی مانگی تھی، چونکہ آپ نے طائف میں اتنی شدید مخالفت، اتنے شدید ماحول میں اس آپشن کو اختیار نہ کیا، تو آپ نے جب یہ دعا مانگی کہ اللہ میری دعا یہ ہے کہ اب میری امت جس سے پہلی کی امتیں تھیں مکمل طور پر ہلاک ہو گئیں، میری امت میں سے میری امت مکمل طور پر ہلاک نہ ہو، اسی بنیاد پر آپ کو یہ کریڈٹ دیا گیا۔ ہاں یہ دور حضرت نوح کا دور نہ تھا کہ پریشان ہو کر ان کو کہنا پڑا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یجدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان میں سے جو نسلیں اٹھیں گی اور جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ فاجر ہوں گی اور کافر ہوں گی، آپ کے پاس فرشتہ عذاب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اسی بستی میں سے وہ لوگ اٹھیں گے اور وہ نسلیں ابھریں گی، ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے دین کا کلمہ، اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اس کا پرچم بلند کریں گے، اور ایسا ہوا۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نہ تھا کہ فرعون کی طغیانی اور اس کی سرکشی کو دیکھ کر ان کو کہنا پڑا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے، کم سے کم میں بنی اسرائیل کو تو بچا سکوں، جبکہ آپ جہاں بھی مراحل آ رہے ہیں کبھی بھی آپ عذاب اور ہلاکت کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس راہ میں، اس پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور نہ تھا کہ پانی میں اتر چکے ہیں اور اس کے بعد خیریت سے نکل چکے ہیں اور خواہش یہی ہے کہ جو دوسرا آ رہا ہے پیچھے فرعون کا لشکر وہ غرق ہو جائے، اس کے مقابلے میں آپ مکے کی وادیوں سے نکلتے ہیں، طائف کے میدانوں میں پہنچتے ہیں، مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں، طائف میں پتھروں کی بارشیں ہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، تلواروں کی جھنکاریں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پھر اسی قوم کو جس قوم کو چھوڑ کے آئے ہیں اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ صاحب میں تو صرف بنی اسرائیل کی منتشر اور پراگندہ بھیڑوں کو مجتمع کرنے آیا ہوں، میرا کام تو صرف اتنا ہے، یا اپنے حواریوں سے پریشان ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے جھگڑوں سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے مقابلے میں طائف میں آپ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر مکے واپس ہوتے ہیں اور پھر اسی کام کو انجام دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تو آخر تک میں انجام دیتا رہوں گا، یہاں تک کہ ایک دور آئے گا کہ ایک عورت ملک کے اس سرزمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرے گی اور اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یہ صالح اور ہود اور لوط علیہ السلام کا دور نہ تھا کہ جنہوں نے پریشان ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ بس اب بہت ہو چکا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ اور چند دن کا اور انتظار کرو، ان تمام بستیوں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ مکے سے نکل رہے ہیں، مکے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اے مکہ تو مجھے روئے زمین کے چپے چپے سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے مکی مجھے رہنے نہیں دیتے، مدینے میں بھی ہیں تو مکے کی یادیں ہیں، مکے کے تذکرے ہیں، وہاں کی واپسی کے ارادے ہیں، یہی عزم اور یہی خواہشیں اور آرزوئیں ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو، تو یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ یہ مرحلہ اسی طرح کے دایان کے لیے آتا ہے، اور یہ اس صورت میں آتا ہے جب دائی کے سامنے انقلاب جو ہوتا ہے وہ مکمل انقلاب ہوتا ہے، کمپریہنسو ریولیوشن، مکمل انقلاب، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب، زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی، ہر ہر جگہ تبدیلی، ہر موڑ پر تبلیغ و ہدایت۔ جب یہ کام انجام دے دیتا ہے اور ہر ہر جہت سے مخالفت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی یہی اعلان ہوتا ہے کہ خدا کی قسم، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیں اور مجھ سے چاہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، تو میں اپنے مشن سے باز آنے سے رہا۔ جب دائی اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ کریڈٹ ملتا ہے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا ان لا یکون مومنین، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ مشن انسان کو اور دائی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، استقامت کی منزلیں طے کی جاتی ہیں، اور بے غرضی اور بے لوسی سے اللہ کے دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، دائی سراپا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ ان لا یکون مومنین، کے ایمان نہیں لا رہے۔ مکے کا ابتدائی زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے تھکے چور ہو چکے ہیں، بدن بخار سے تپ رہا ہے، گھر پہنچتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اتنے میں خبر ملتی ہے کہ مکے کی فنا پہاڑی کے دامن میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ آرام کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ قافلہ چلا گیا، ایسے ہی چلا گیا، تو قیامت کے دن میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں، حضرت خدیجہ ام المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ خدیجہ میری راہ میں معاون بنو، مزاحم نہ بنو۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے کریڈٹ ملتا ہے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ دائیان کرام کے لیے ان منزلوں کے تقاضے ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی مراحل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ حل بلغ، تو اے لوگوں، میں نے کیا تبلیغ کا فریضہ انجام جو دیا تھا، کیا اس کا حق ادا کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں نشہد و انکا قد بلغت و ادیت و نصحت، ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پوری طرح سے پہنچا دی، اس کا حق ادا کر دیا، اور نصیحت و خیر خواہی کا جو مشن آپ کو دیا گیا تھا اس کو آپ نے تمام کر دیا۔ اسی موقع پر آپ کہتے ہیں کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو۔ جب یہ مرض آتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا، ان لا یکون مومنین، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ کریڈٹ جب ہی ملا کرتا ہے۔ مکے میں آپ کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، ایک دن ابو جہل نے بہت پریشان کیا، آپ کے چچا حمزہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، واپسی میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے، فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کو بہت مارا، اور اپنے بھتیجے سے کہا، بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ دے دیا۔ آپ یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چچا جان، مجھے خوشی تو اس وقت ہوتی جب آپ مجھ پر ایمان لے آتے اور اللہ پر ایمان لے آتے۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے اور دائی کا جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے لا اللہ کا باقی النفس کا ان لا یکون مومنین۔ آپ دیکھیں کہ اس امت مسلمہ کے سلسلے میں مختلف طرح سے مختلف الفاظ و اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، کہا گیا کہ وشتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل فی ھذا لیکن رسول شہید علیکم و تکون شہداء الناس، اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، اخرجت الناس جو انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے، اور اس امت کو حبش تباکم کہا گیا ہے، مجھ تباہ۔ آپ ذرا دیکھیں گے قرآن کریم کو آپ دہراتے جائیے، حبش تباکم، تمہیں اس نے مشتبہ بنایا، تمہیں اس نے منتخب کیا۔ یہ اجتبا کا لفظ کسی امت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اجتبا کا لفظ جو آیا ہے یہ انبیاء کے لیے آیا ہے، اور حبش تباکم امت مسلمہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے، کیونکہ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انبیاء کے مشن کو انجام دے گی۔ پھر یہی نہیں، ذرا امت مسلمہ کا وصف دیکھیے، اس کی خوبی دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ حبت لذی باسا فل امینا رسول منہم، حبت لذی باسا فل امینا رسول منہم، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، رسول مبعوث فرمایا، اور امت مسلمہ کے لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی علمی اور فکری کاوشوں کا تذکرہ سنا ہوگا، انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی اس جگہ پر، کہ کہا گیا کہ ذرا ذرا یہ انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ فی امین، ہم نے نبی کو بھیجا امین کے لیے، اور امت کے لیے کہا گیا، یعنی امین سے مراد خاص طور پہ جو آپ کی جو مخاطب قوم تھی امین، وہ مراد ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے کہا گیا کہ اخرجت للناس، میں تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی، تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی، اتنا بڑا کریڈٹ جو ہے امت کے لیے دیا گیا۔ ذرا یہ دیکھیں، یہ انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے کہا گیا کہ بلکہ لفظ الفاظ آئیں کہ بوئس تم جگہ جگہ الفاظ آئیں کہ جیسا ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ فعین نما بوئس تم مؤثرین، فعین نما بوئس تم مؤثرین ولم تباسو مؤثرین، فعین نما بوئس تم مؤثرین ولم تباسو مؤثرین، اے لوگو تم بشارت دینے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگیاں پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ پھر آپ کے بارے میں آپ نے ہمیں امت کو یہ بھی کریڈٹ دیا، فلیبلغ الشاہد منکم الغائبہ، فلیبلغ، تم میں سے جو لوگ حاضر ہیں جو لوگ حاضر نہیں ان کے کام، ان کو تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ تو دوستو جو یہ تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا گیا ہے، تو امت کے لیے مراحل آئیں گے جس میں اسے کہا جائے گا کہ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون المؤمنین۔ آپ کی خصوصیات کی سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بہت سی ایسی خصوصیات دی گئیں جو کسی اور کو نہ دی گئیں، آپ تمام انسانوں کے لیے تھے، آپ کو جوامع الکمیل کلیم دیے گئے، آپ کو دائمی معجزہ قرآن دیا گیا، اور آپ پر نبوت تمام ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو اہم بات جو آپ کے بارے میں فرمائی گئی کہ لے یوز ہے رہو علی الدین کلہ، کہ آپ کا مشن یہ ہے کہ تمام دینوں پر آپ اس دین کو غالب کریں گے، تمام دینوں پر اس دین کو غالب کریں گے، یہ بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے۔ ظاہر ہے یہ کام آپ کے بعد کیسے انجام دینا ہے امت مسلمہ، اسی لیے آپ نے کام اپنے لحاظ سے انجام دیا تو آپ کو کریڈٹ دیا گیا کہ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون المؤمنین۔ اسی سلسلے میں وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک امت تھی، اس نے فجر سے ظہر تک کام کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی مزدوری کے لیے پہنچی تو اس کو مزدوری تھوڑی دی گئی، اور کہا گیا کہ ابھی دن باقی ہے، ابھی تو فجر سے ظہر ہے، ابھی تو دن باقی ہے، تو اس کو تھوڑی بہت مزدوری جو تھی دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری امت آئی، اس نے ظہر سے عصر تک کام کیا اور اس کو بھی مزدوری دی گئی، کہا گیا کہ ابھی تو دن باقی ہے، غروب کہاں ہوا ہے، ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا ہے، ابھی دن باقی ہے۔ اس کے بعد ایک امت آئی جس نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اور یہ امت مسلمہ کے بارے میں کہا گیا کہ امت مسلمہ ہے کہ اس کو مزدوری بھی دگنی دی گئی، اور کہا گیا کہ تم نے پورا کام کر لیا عصر سے مغرب۔ یہ جو وقت ہوتا ہے عصر کا وقت، یہ چنچلاؤ کا وقت ہوتا ہے، جب عربوں میں عصر کا وقت آیا کرتا تھا تو سامان سمیٹ لیا کرتے تھے، تمام سرگرمیوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا کرتے تھے، عصر ایثار، عصر اور ایثار آندھی کے معنی ہوتے ہیں، اپنی چنچلاؤ کا وقت ہے، دن اب غروب ہونے والا ہے۔ تو یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ نحن الآخرون والسابقون، ہم آئیں گے تو آخر میں، لیکن سب سے آگے نکل جائیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ بات کہ اللہ کے نبی فرمائی کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، بلکہ اسفاد کہ طائفہ میری گمت میں کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اور ایک گروہ سے مراد کو یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فنا جگہ پر فنا ملک میں فنا علاقے میں فنا، بلکہ لفظ طائفہ، طائفہ جو ہے نکرہ ہی، اور نکرہ کے اندر یہ پہلو پوشیدہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروہ، اور کہیں نہ کہیں کئی بہت سے گروہ ہو سکتے ہیں، وہ کسی ملک میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے، کسی علاقے میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ کوئی کام کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ وجاہد الذین تباؤ کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری اتباع کریں گے، جو تمہارے فالوورز ہوں گے، قیامت تک ہم انہیں کافروں پر فوقیت دیتے رہیں گے، قیامت تک وہ کافروں پر غالب رہیں گے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بلایا جائے گا اور ان کی امت کو بھی بلایا جائے گا. اس کے بعد ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا اس نبی نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں کیا تھا. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا بھائی گواہی کے لیے پھر لاؤ تم کسی کو. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کون ہے جو شہادت دیتا ہے؟ تو امت مسلمہ کو بتایا جائے گا، امت محمدیہ کو بتایا جائے گا، اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں حضرت نوح نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا تھا اور اس کا حق ادا کر دیا تھا. آپ ذرا دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری آگے والوں کے لیے ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری پہلے والوں کے لیے ہو گئی. یہاں کریڈٹ تو یہ مل گیا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری تو لگتا ہے کہ پوری کی پوری امتوں کے لیے ہو گئی کہ وہ اپنے نبیوں کے سلسلے میں انکار کریں گی تو ہماری امت جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گواہی دیں گی، وہاں دوسرے انبیاء کے لیے گواہی دیں گی. جی کریڈٹ ذرا دیکھیں گواہی دینے والے کا کریڈٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. جو شاہد ہوتا ہے نا، جو گواہ ہوتا ہے، جو کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، وہ بڑی اس کا جو ہے مقام بہت بلند ہوتا ہے. یہ پریولیج، یہ افتخار، یہ اکرام اس امت مسلمہ کو دیا گیا ہے. اسی لیے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ امت مسلمہ کو بلایا جائے گا، وہ انہوں اسلام کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں سرٹیفکیٹ دیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھی، وقت کا جان نا کو امتم وسطا تکن شہداء الناس ویکون رسول شہید ویکون رسول علیکم شہیدا. اسی لیے ساری امتوں پر شہادت کا فریضہ ہمیں انجام دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے. اور اسی کے بعد جب یہ کام ہم دیں گے تو ہمیں یہ کریڈٹ جائے گا کہ لا اللہ کا باخ النفس کا اعلیٰ اللہ یقن مومنین. بنی اسرائیل کے تین گروہ کا تذکرہ ہوا ایک مرتبہ، کا تین گروہ تھے بنی اسرائیل میں، جب برائیاں بنی اسرائیل میں پھیلنے لگیں تین گروہ میں ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ صاحب یہ بات نہیں آتے تو ہم کچھ نہیں کرتے، خاموش ہو گیا. دوسرا گروہ تھا وہ ان گناہوں میں لت پت ہو گیا، اور تیسرے گروہ نے ان برائیوں سے ان کو روکا. تو قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکا کرتے تھے. اور وہ جو آپ کو معلوم واقع ہے نا کہ ایک بستی کے پاس فرشتے، سب سے اہم فرشتے جو کہے جاتے ہیں، جبریل کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ بستی میں فنا جگہ جا کر کے اس بستی کو الٹ دو. تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ اس بستی میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے، لم یاسکا طرفتا عین، اس نے نافرمانی نہیں کی. پلک جھپکنے کی جو مدت ہوتی ہے نا، پلک جھپا ہم جو اس کی جو مدت ہوتی ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، اس برابر بھی تیری نافرمانی کی. کہا نہیں، علیہ و علیہم شروع اسی سے کرو، کیونکہ میری حرمتیں پامال ہو رہی تھیں اور اس کی پیشانی پہ بل نہیں آ رہا تھا. وہ خاموشی کے ساتھ اپنی کٹیا، اپنی خانقاہ اور اپنی محراب میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ رہا تھا میرے لیے کافی ہے. تو یہ امت مسلمہ کا تو کام یہ ہے کہ ہر وقت سرگرم عمل، اتنی سرگرم عمل کہ اللہ کی طرف سے یہ کریڈٹ ملے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، کچھ لوگوں کی تعریف کی، اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ میں نے ان لوگوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بڑے عالم لوگ ہیں ان میں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں اس میں، لیکن وہ تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں. صحابہ میں چہم گوئیاں ہوئیں کہ ایسے لوگ کون ہیں یہ. بعد میں معلوم ہوا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ ہیں. ہاں قبیلہ اشعر کے لوگ بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے، دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیتے. قبیلہ اشعر کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی ہے کہ میں انتقام دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی رحمت ہیں، ہم کو ایک سال کی مہلت دیجیے. اور ان کو ایک سال کی مہلت دی گئی اور انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا. بنی اسرائیل کے سلسلے میں آتا ہے یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ صاحب یہ کام تو کچھ مولویوں کا ہے اور کچھ تحریکی لوگوں کا ہے اور کچھ خاص طور سے پروفیشنل لوگوں کا ہے کام کرنے کا، ایسا نہیں ہے، ہر ہر آدمی جواب دہ حصے سے۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، ایک چیز آپ اٹھا کے رکھیں اور پہنچائیں کسی چیز کو، اس لیے کوئی بھی کر سکتا ہے، جو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اس لحاظ سے کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو کریڈٹ ہے نا، جو اس کا جو کلائمیکس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ان برائیوں سے ایسے روکیں کہ پوری پاور آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ صرف نہیں کہ آپ انجام دیتے رہیں، ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب برائیاں آئیں تو ان کے علماء نے شروع میں تو روکا، بعد میں دیکھا یہ باز تو نہیں آتے، تو پھر ان کے ساتھ گھلنے ملنے لگے، کھانے پینے لگے، پھر اس کے بعد برے لوگوں کی سیاہی ان کی لگا دی گئی، ان کے دلوں پہ لگا دی گئی سیاہی۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان پہ لعنت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کر رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، فوراً آپ اٹھ کے بیٹھے اور کہا، خدا کی قسم جب تک تم انسانوں کو ان کی برائیوں سے روک نہ دو اور صحیح راستے پر لگا نہ دو، اس وقت تک تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور جب یہ کام کرو گے لا اللہ کا باخ نفس کا اللہ یکن مومن گریٹ ہم ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائی سے نکلے ہیں، تو پھر اس کے بعد مکے کی وادیاں ہیں، کانٹے ہیں، طرح طرح کی صعوبتیں ہیں، طائف میں پتھروں کی بارشیں ہیں، مکے سے مدینے کے سفر کی صعوبتیں ہیں، اور ہر طرف طرح طرح کے فقرے ہیں، تلواروں کی جھنکاریں ہیں، ہر وقت یہی کام انجام دیا ہے۔ اسی کے بعد تو کہا گیا کہ لا اللہ کا باخر نفس کا نہ یکون مومنین۔ اسی لیے آپ کے ساتھ جو پھر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ جو ٹیم تھی، آپ کی ٹیم، آپ کو جو ہیومن کیپٹل ملا تھا، انسانی سرمایہ، وہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم سرمایہ تھا۔ انہوں نے وہ کام آپ کے ساتھ انجام دیا، اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک کریڈٹ ملا، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ پہلے کہا گیا کہ اللہ راضی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی ان کے لیے بےتابی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی پہلے ہو گیا، میں نے یہ کریڈٹ دیا۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جو کام ان کو دیا گیا تھا انہوں نے کام انجام دیا، وما بدلوا تبدیلا، اور کوئی تبدیلی نہیں کی، گویا کہ یہ کریڈٹ اسی طرح کا کریڈٹ ہے، لا اللہ کا باخر نفس کا اللہ یکون مومنین۔ حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے ہی دنیا سے بیدار صحابی تھے، تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیداری کو دیکھ کر کے کہا تھا، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی جب متقی و پرہیزگار ہوتا ہے نا تو تقوی کی وہ بنیاد ہی سمجھتا ہے کہ شاید میں خانقاہوں میں اور کونوں میں گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ لوں، کچھ نیک کام کر لوں اور تسبیح و مناجات میں لگ جاؤں، بس یہ کام پوجا ہو جائے گا۔ تو شاید ابو دردہ کو آپ نے اسی لیے کہا تھا کہ ابو دردہ، اے ابو دردہ، تم اگر لوگوں کو برائی سے نہ روکو گے نا، تم جانتے ہو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حکمراں مسلط کرے گا کہ پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ پھر تمہاری دعائیں، سمجھتے تھے دعائیں بہت کرتے ہیں، تو کہا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی پھر۔ اسی لیے یہ جو کریڈٹ ہمیں ملتا ہے اور یہ جو لال کا باسمن والا اسٹیج جو آتا ہے وہ کیوں آتا ہے، ایک حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ قیامت میں جب سب امتیں جمع ہوں گی، میدان حشر بپا ہوگا، اور امتیں اور تمام دنیا انسانیت پریشان ہوگی کہ کسی طرح سے میدان حشر میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اس وقت تمام امتیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام امتیں بیک زبان ہو کے کہیں گی، قادت ہاذی الامہ ان تکون انبیاء کلھا، ایسا لگتا ہے کہ جو امت ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری امت میں ہر ہر آدمی، یہ تو انبیاء کے مانند ہے، انبیاء کے مقام پر ہے، نبی کی منزلت پر ہے، نبی کے رتبے پر ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آل علماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ علماء سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء سے مراد صلاح امت ہیں، متقیان امت ہیں، مبلغین امت ہیں، ایک ایک فرد ہے، ایک ایک فرد ہے جو بھی یہ کام کرے. کیونکہ آپ جانتے ہیں صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ہر صلاحیت کے لوگ تھے، ہر صلاحیت کے لوگ تھے صحابہ میں، اور ہر کسی نے جو انجام، جو طریقہ تھا اور جو اس کی صلاحیت تھی، اس کے لحاظ سے کام کیا، ان سب کے بارے میں یہ کریڈٹ ملا تھا ہم کو. اور ہم جانتے ہیں کیسے کیسے کریڈٹ آپ کو ملے. سعد بن جبیر ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے، بیت المقدس آئے. ہم جانے لگے، وہ جانے لگے تو ہم نے ان کو دور تک پہنچانے ہم گئے. انہوں نے اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری مہربانیوں کا شکریہ، تم نے بڑی مہمان نوازی کی، مجھے حق ادا کرنا چاہیے تمہاری مہمان نوازی کا. سنو، ہم 10 آدمی تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت میں تشریف رکھتے تھے. معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل جیسے صحابی بھی ہمارے درمیان موجود تھے. ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم سے زیادہ اجر کا مستحق کون ہوگا؟ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کی، آپ کا کہا مانا. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے، خدا کا رسول تمہارے درمیان موجود تھا، وہی خدا مندی کا نزول ہو رہا تھا، اصل اجر کے مستحق تو وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور دو پتھروں کے درمیان قرآن کو پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. ایک مرتبہ آپ صحابہ کے درمیان موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا انداز یہ ہو کرتا تھا کہ آپ سوال کیا کرتے تھے، استفسار کیا کرتے تھے، اور صحابہ جواب دیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی آپ پوچھا کرتے تھے کہ صاحب ایمان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، تقویٰ کیا ہے، بہترین عمل کون سا ہے. کبھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کام آج کس نے کون سا اچھا کام کیا وہ بتائے، کبھی آپ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں. ایک محفل میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ الفاظ ہیں ایون خلق عجب علیکم ایمانا، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ مخلوق میں کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان بڑا ہی عجیب و غریب ایمان ہوگا، جن کے ایمان کی بات ہی کچھ اور ہوگی. تو صحابہ نے قالوا الملائکہ، صحابہ نے کہا کہ وہ فرشتے. آپ نے فرمایا کہ وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں. صحابہ نے پھر کہا فقالوا فالنبیون، تو کہا کہ پھر عجیب و غریب اور انہوں کا ایمان تو پھر نبیوں کا ہوگا. قال وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل الیہم، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، وہی کا ان پر نزول ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا قالوا فنحن فنحن، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، جن کے ایمان کے عجوبے کی بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ جن کے ایمان میں بڑی ہی انوکھا پن ہے، تو وہ ہم ہیں، ہم ہیں وہ. آپ نے فرمایا کہ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارے ایمان میں وہ انوکھا پن نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدکم یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بہا یؤمنون بما فیہا. اصل میں عجیب و غریب ایمان تو ان لوگوں کا ہوگا جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے اور صحیفے پائیں گے جس میں کتاب ہوگی، اور جو کچھ جو بھی اس میں نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے. اصل ایمان تو ان کا ہوگا. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، میں نے اسے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو اسٹیج ہوتا ہے کہ لا اللہ کا باخر نفسہ کا اللہ یقون مومنین کا اسٹیج، کہ ایمان کی مثالیت، دعوت کی مثالیت، دعوت کا آئیڈیلزم، دعوت کا معیار، دعوت کا حسن اور دعوت کی معراج، یہ اسی صورت میں آتی ہے جب مکمل طور پہ اپنے آپ کو آدمی پورے کمٹمنٹ کے ساتھ لگا دیتا ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے جو بہت بنیادی ہے، اصل چیز ہوتی ہے احسان. یعنی جہاں تقوی کی بات ہے وہاں احسان کی بات ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کہ تم اللہ کی ایسے ہی بات کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہوتا ہے احسان، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم اتنا خیال تو رکھو، یہ احسان کا آخری منزل. احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو اس کے آئیڈیل فارم میں کرنا، کسی بھی کام کو مثالی انداز میں انجام دینا، یہ ہے احسان. اور صحابہ کے ہاں ہمیں احسان کی منزلیں ملتی ہیں، بزرگان دین میں ہمیں احسان کی منزلیں ملتی ہیں، صدہائے امت میں، متقیان امت میں، علماء امت میں ہمیں احسان کی منزلیں ملتی ہیں. آپ حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر کو دیکھیے، حضرت عمر کو دیکھیے، تمام خلفائے راشدین کو دیکھیے. میں ایک واقعہ حضرت ابوبکر آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت ابوبکر آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا رتبہ تھا اور کیا مقام تھا. ہر وقت یہ فکر دامنگیر کہ کوئی مرحلہ اور موقع ایسا آ جائے اور کوئی نصیحت ہمیں ایسی مل جائے کہ ہم بڑھ کے کام کریں اور احسان کی منزل پہ پہنچ جائیں. اللہ کا باقی النفس کا اللہ یقین المؤمنین کی منزل پہ ہم پہنچ جائیں. ایک مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ خدا کے ہاں جو جنت ہے اس میں بہت سے دروازے ہوں گے، 8 دروازے ہوں گے. کسی دروازے میں جہاد کرنے والے داخل ہوں گے، کسی دروازے میں انفاق کرنے والے داخل ہوں گے، کسی دروازے میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے، اس کو باب الریان کہتے ہیں. تو اب ذرا دیکھا بےتابی دیکھیے حضرت عمر کی، احسان کی منزل دیکھیے. اللہ کے وسلم کے ساتھ جن لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، جن کی ٹریننگ ہوئی تھی، ان کا ذرا آپ انداز دیکھیے اور ان کی بےتابی اور تڑپ دیکھیے. ایک آدمی ہوتا ہے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بات کہی گئی اس کو ہم کر لیں اور باب الریان ہمیں مل جائے گا، ہم روزے دار ہیں. حضرت ابوبکر اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے؟ کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے، کیا ان کی ایسی نیکیاں بھی ہوں گی کہ سب کام کریں گے، جہاد بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور سب جگہ سے ان کو یہ اعزاز ہوگا، ان کو ویلکم کیا جائے گا ان دروازوں سے؟ اس میں یہ ویلکم کرنے کا انداز ہے، استقبال ان کا ہو رہا ہے. تحیتن ادخلوا، آ جاؤ، تم کو سلام، تم پر سلامتیاں اور ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید. تو حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں ابوبکر ایسے لوگ ہوں گے، اور ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. یہ صحابہ تھے. تو معزز سامعین اور میرے دوستو، ایک بات جو سمجھنے کی ہے اور جو ہمارے لیے خاص طور سے نوٹ کرنے کی، وہ یہ کہ زندگی کا کوئی مرحلہ اور تاریخ انسانی کا کوئی مرحلہ اور اسلامی تحریکوں کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں ہم اس معراج پہ پہنچ جائیں اور نہ پہنچ سکیں، پہنچ جائیں گے ہمیشہ. اس لیے جو یہ حدیث آتی ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی دلالہ، اللہ کے نبی فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں یہ بھروسہ دلاتا ہوں، یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ جواب نے فرمایا کہ لا تلالو طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من عاداہم، میری امت میں سے گروہ کے گروہ لوگ ایسے ہوں گے، کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوگا جو حق کے لیے سرگرم عمل رہیں گے، حق و صداقت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے، اور ظاہرین علی من عاداہم، جو ان کے دشمن ہوں گے ان پر وہ غالب رہیں گے. آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں طاغوت کی قوتیں غالب ہیں، کبھی بھی ایمان والوں پہ غالب نہیں ہوتی ہیں. آپ ایمان والوں کا ایمان دیکھیے، ان کا ڈیٹرمنیشن دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، اور ان کے مقابلے میں ان کی وحشت اور اس کے وحشت کے اور ان کا دہشت اور ان کی بربریت دیکھیے، ان کا خوف دیکھیے، رات و دن ان کی نیند حرام رہتی ہے. تو یہ غلبہ کسے حاصل، غلبہ اسے حاصل ہے جس کے اندر ایمان ہے، سیٹسفیکشن ہے، اور وہ اپنے اس پہلو کو سمجھ رہا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے پورا پورا وقت ملے گا. تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اس منزل پہ پہنچے گا جس منزل کے بارے میں کہا گیا کہ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. یہ پیار کا انداز ہے کہ تم اس منزل پہ پہنچو کہ جہاں کہا جا سکے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے. تو تم اس منزل پہ پہنچو جہاں کہا جا سکے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو، میں تم کو، میں نے اپنی امت کو چھوڑا ہے علی المحجہ الوداع، میں نے اپنی امت کو ایک بہت ہی روشن و تابناک شاہراہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس پہ گامزن کر دیا ہے. لے لوہا کا نہاریا، اس امت کی راتیں اس کے دنوں کی طرح روشن و تابناک ہیں. ہم اسی امت سے وابستہ لوگ ہیں، تو ہمیں بھی جب دین کا کام کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب تحریک فلاں جگہ اٹھی اور فلاں جگہ جدوجہد ہوئی، دبے بام تک پہنچی، پھر اس کے بعد ڈاؤن فال آ گیا، تنزل آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہر جگہ کے جو ثمرات ہوتے ہیں اس کے باقیات و سوادیات ہوا کرتے ہیں، اس کی نیکیاں ہوتی ہیں کہ وہ نیکیاں کہیں اور اس کا پرتو ملتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے. خزاں رخصت ہوئی، اسلام کی آمد آمد ہے، اللہ کے دین کے پرستاروں کو خوشخبری ہو کہ موسم ان کا موسم ہے. تو ہمیں بھی وہی انداز اور وہی اسٹیج اختیار کرنا چاہیے، وہی منزل اور اسلام کی وہی مثالیت کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ تعالیٰ ہم کو اس منزل پر لے جائے کہ ہمیں بھی وہی کریڈٹ ملے جو کریڈٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہا تھا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آج کل معاشرے میں جو یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ دعوت جو ہے وہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، ایک خاص طبقے کا کام ہے جس میں ہمارے یہ ذمہ داری علماء پہ آتی ہے، یہ یعنی کانسیپٹ جو ہے کہاں سے لیا گیا؟
اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ دیکھیے دعوت کیا چیز ہے اصل سے، پہلے خاص لوگوں کا کام کچھ اور چیز ہے اور دعوت ایک الگ چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ. قرآن کریم آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کیوں نہ تھے کہ یہ تفقہ فی الدین، یہ اس سے اصل میں اس آیت سے لوگ لیتے ہیں کہ یہ تفقہ فی الدین کہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ کچھ لوگ ایسے کیوں، لولا نفر من المؤمنین، لوگ مومن میں سے کچھ ایسا گروپ کیوں نہ تھا کہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرتا، دین میں سمجھ پیدا کرتا، دین کے اندر خاص مہارت پیدا کرتا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کچھ خاص لوگوں کے لیے. اصل میں ایک تو ہوتا ہے کہ کسی چیز میں تفقہ پیدا کرنا، کسی چیز میں مہارت پیدا کرنا، کسی چیز میں اسپیشلائزیشن، تو یہ کام تو مختلف لوگ کر سکتے ہیں. وہ تو ہم کہیں گے کہ وہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ علمی کام، فکری کام، اور فکری کام کے مختلف دھارے اور اس میں مختلف تخصصات، تو وہ مختلف لوگوں کے کام ہوں گے. ہر کسی کی ذمہ داری نہیں کہ ہر کوئی تفسیر لکھے، ہر کوئی درس حدیث دے، ہر کوئی جو ہے فقہ مرتب کرے اور ہر کوئی فقہی مسائل جو ہے حل کرے. یہ کچھ لوگوں کے کام ہوں گے. صاحب ہم دیکھتے ہیں کوئی فقہ کا عالم تھا، کوئی حدیث کا عالم تھا، کوئی تفسیر کا عالم تھا. لیکن دعوت جسے کہتے ہیں اور تبلیغ جسے کہتے ہیں اور اقامت دین جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کن تم خیرہ امت، تم سب کے سب، خیرہ امت، بہترین امت، اس میں جو ہے سب مخاطب ہے. یہ نکالے گا تم میں سے کچھ لوگ خاص. وکذالک کا جاننا کم امتم وسطا، ہم نے تم سب کو بنایا امت وسط. کیوں؟ لے تکونو، تاکہ تم ہو جاؤ. یا جو کہا گیا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ تم سب مل کر کے دین کی اقامت کا فریضہ انجام دو اور کوئی اور منتشر نہ ہو جاؤ. تو یہ ہوتا ہے کہ کس لیول سے ہم کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر حضرت سمیہ ایک صحابیہ تھیں، حضرت بلال ایک صحابی تھے، عمار ابن یاسر ایک صحابی تھے، سب غلام ابن غلام ابن غلام تھے، لیکن ان کی جو صلاحیتیں تھیں، ان کا جو طبقہ تھا، اس کے لحاظ سے کام کیا کرتے تھے. برائی کا مثال کے طور پر برائی اور اچھائی کا معاملہ کیا ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہر کسی کی ہوتی ہے کہ دوسروں کو بتائے. وہ اب یہ ہے کہ اس میں معراج حاصل کرنے کے لیے اور منزل حاصل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھتا چلا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور جیسے جیسے مندرجہ طے کرتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا تو اس کے اندر اور زیادہ صلاحیت ہوتی جائے گی, تو وہ ایک دوسری چیز ہے. اور ظاہر ہے جو نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں جواب دہی ہوگی اس کی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. لیکن دعوت جیسے کہتے ہیں کہ پکارنا, دعوت کے معنی بلانا, اور تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا, تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. وہ سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ جو کنسیپٹ آیا ہے وہ اس میں کنسیپٹ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو تبلیغ جو ہم نے ہمارے جب پروفیشن تبلیغ ہو گئی اور مبلغین جو ہے جب پروفیشن ہو گئے اور کہ خاص گروپ کو ہم نے سمجھ لیا, تو اس سے جو ہے لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ آیا. لیکن یہ کنسیپٹ اب امت کے اندر جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اچھائی کی طرف بلانا, اور جس کی جو صلاحیت ہے, کسی کی صلاحیت یہ ہے کہ صاحب وہ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے, حالات ایسے ہیں, تو وہ اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے اور اس طرف لے آئے. یہ بھی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کہ بلے وہ انی ولو آیا, اے لوگوں میری طرف سے پہنچا دو, تاہے ایک آیت بھی پہنچاؤ. آیت سمجھتے نشانی, کوئی قرآن کی آیت مراد نہیں ہے. آیت کے معنی نشانی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس سے انسان جو ہے متاثر ہو جائے, جو انسان کی ضروری ہو وہ کام کرو. تو یہ جو اس میں یہ جو تصور آیا ہی تصور, اس کی وجہ کوئی زیادہ سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے. ایک تخصصات ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ایک کام. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی اس کے لحاظ سے اس کام کو کرے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کو, اوقات کو, صلاحیتوں کو آگے تک دے جائے اور اسے احسان کی منزل تک لیتا جائے. یہ مطلوب ہے ہم سے.